آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
فوجی انقلاب، سول اور دینی ڈھانچے میں القدس العربی لندن۔
جاسوسی اسکینڈل شپیگل جرمنی۔
حکومت بدل گئی، حالات نہیں بدلے، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
سیکیورٹی پر نئے سوال، جاگرن یاہو ہندی ہندوستان۔
اسلامک گریٹر مڈل ایسٹ، درپیش چیلنجز اور ان کا حل، اسلام ٹائمز۔ فوجی انقلاب، سول اور دینی ڈھانچے میں القدس العربی لندن۔
مصر کے فوجی سربراہ عبد الفتاح السیسی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی ملک کے موجودہ سربراہ ہیں، جیسا کہ فوج نے زور دیا ہے کہ وہ انتخابات کے نتائج کو جب چاہے بدل سکتی ہے، اور اس کے لیے اس نے قومی مفادات کے تحفظ کے عنوان کا سہارا لیا ہے۔ یقینی طور پر مصر میں جو کچھ ہوا ہے وہ سول راستے سے ایک فوجی انقلاب ہے، جس پر دین کا پردہ پڑا ہوا ہے اور جمہوریت کے وعدے کی قلعی بھی کی گئی ہے۔ یہ جو ہم سول راستے سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے کیونکہ فوج نے ایک سویلین کو عبوری سربراہ متعین کیا ہے اور 6 مہینے کے اندر پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نئے آئین کی تدوین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اس طرح سے فوجی سربراہ السیسی کو بغیر کوئی عہدہ لیے ہی اقتدار اعلیٰ پر قبضے کا موقع مل گیا ہے۔
یہ تو یقینی ہے کہ مصر کے چوراہوں پر لاکھوں کے اجتماع کا فائدہ مصر کی فوج نے بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے، لیکن 90 برسوں تک اقتدار کی امید میں جدوجہد کرنے والی اخوان المسلمین تنظیم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی قربانی دی گئی ہے اور اقتدار اس سے زبردستی چھین لیا گیا ہے۔ محمد مرسی کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد مظاہرین نے جس طرح سے جشن منایا ہے اس کی مثال حسنی مبارک کے ہٹنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ ویسے مصر کی فوج نے بھی ایسے حالات کے لیے پوری باریک بینی سے منصوبہ بنا رکھا تھا، اور شاید اس نے یہ تجربہ ترکی سے حاصل کیا تھا، جہاں حتیٰ ووٹنگ کے ذریعے بھی اسلام پسندوں کو اقتدار تک پہنچنے سے روک دیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ سوال پہلے دن سے ہی اہم رہا ہے کہ فوج نے جس روڈ میپ پر عمل درآمد کا اعلان کیا تھا اس پر اخوان المسلمین کا کیا رد عمل ہوگا۔
محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے دیگر اہم رہنماؤں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنے قانونی حق کی لڑائی خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اخوان المسلمین میں خیرت شاطر جیسے اعتدال پسند لوگ بھی ہیں، لیکن جب محمد مرسی سر پر کفن باندھنے کی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر بلتاجی خون کے آخری قطرے تک جد و جہد جاری رکھنے اور تنظیم کے اراکین کو شہادت کے لیے تیار رہنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ برے حالات کی توقع رکھنی چاہیے۔ مصر فوج کے تاریخی بیان کے پہلے بھی ٹکڑوں میں بٹا تھا، لیکن فوج کے بیان کے بعد مصر زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہم تشدد اور ہتھیار کے خلاف ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی لیے ہمیں توقع ہے کہ مصر میں متعلقہ فریق عقل کا دامن تھامے رہیں گے اور اخوان المسلمین بھی حالات کو سمجھیں گے اور زہر کا گھونٹ پینے اور صدارتی و پارلیمانی انتخابات پر تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے ثابت ہوگا کہ انہیں مصر اور وہاں کے عوام کی جانوں کی فکر ہے اور انہوں نے وہ کیا ہے جو ان کے مخالفین نے نہیں کیا، یعنی ووٹوں کو فیصلہ کن قرار دینا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ہم شام، عراق اور لیبیا کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ جاسوسی اسکینڈل شپیگل جرمنی۔
امریکہ کی جاسوسی کی کارروائیوں کے بارے میں اتنا شور شرابہ کس لیے؟ جرمن عوام دو خطرناک ڈکٹیٹر حکومتوں کے تحت زندگی گزار چکے ہیں، اور آج امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جاسوسی کارروائیوں کے تعلق سے چراغ پا ہیں۔ اس سلسلے میں حقائق کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جرمنی میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ڈکٹیٹر اوباما کی سربراہی میں امریکہ نے یورپ پر جاسوسی کی چادر چڑھا دی ہے اور اس کا مہیب سایہ اب یورپ پر چھا چکا ہے، لیکن امریکہ میں میں نے دیکھا کہ اس بارے میں شاید ہی کوئی بات کرتا ہو۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس بارے میں بہت کم لکھا ہے، البتہ اس اخبار نے امریکی جاسوسی پر کیے جانے والے شور و غل پر تنقید کی ہے۔
یہ بات امریکیوں کو کیسے سمجھائی جائے کہ ان کی جاسوسی کے اسکینڈل کو جرمن کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جاسوسی کے بارے میں ہماری نظر دنیا کے لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جرمن عوام اپنی نجی زندگی سے حکومت کو بہت دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ میں اس طرح نہیں ہے۔ امریکی عوام ہر چند حکومت کو اپنے نجی امور سے دور رکھنے کے حق میں ہیں، لیکن جہاں داخلی اور عالمی سیکیورٹی کی بات ہے، انہوں نے حکومت سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے۔ لیکن جرمن قوم نے بالکل برعکس رویہ اپنایا ہے۔ ہم حکومت کو اپنے ان امور کا ذمہ دار بنانا پسند کرتے ہیں جنہیں ہم خود انجام دے سکتے ہیں، لیکن جو امور ہماری طاقت سے باہر ہوتے ہیں، ہم ان کی انجام دہی میں حکومت پر اعتبار نہیں کرتے۔ امریکی جاسوسی کے بارے میں ایک بات تو واضح ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ کبھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہمیں کس چیز کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس سے خطرے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
جرمن عوام نے اپنے خطرے دور کرنے میں دوسروں پر اعتبار کرنے کی روایت اپنائی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم اس روش کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ جرمنی کے سفارت خانے کی جاسوسی کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کو یورپی یونین کے رکن جرمنی کی ایمبیسی کے خلاف جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ امریکی اس سے کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس کا صرف ایک جواب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اپنے کارکنوں کے لیے سزائیں معین کر رکھی ہیں، اور جو ڈسپلن کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ اسے گھنٹوں یورپی سفارتکاروں کے مکالمے سننے پڑیں گے۔ البتہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ امریکی جاسوسی کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے نتیجے میں اب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہندوستان کے سکندر آباد میں عمارت گرنے سے دسیوں ہلاک۔
لاہور میں پاکستانی عوام غیر ملکی سیاحوں کے قتل کی مخالفت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔
مصر میں یوم نافرمانی کے آغاز کرنے والے کی تصویر ذرائع ابلاغ میں شخص کا نام محمود بدر بتایا گیا ہے۔
ایڈ ہوسیج نے آسٹریلیا میں نائب وزیر اعظم کے طور پر عہدے کا حلف قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا۔
وینزویلا میں ایک خاتون کو وزیر دفاع بنایا گیا جس کی مثال اس ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔
ترکی کی پارلیمنٹ میں اراکین کے درمیان مار پیٹ۔
کویت میں غیر معمولی واقعہ، شدید گرمی کے باعث ٹریفک سگنل پگھل گئے۔
کینیڈا میں ایندھن لے جانے والی ٹرین حادثے کا شکار، دسیوں لاپتہ۔
حکومت بدل گئی، حالات نہیں بدلے۔ فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں حکمرانی کا بحران وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں سیاسی لغت میں یہ جملہ کافی مشہور تھا، چہرے نہیں نظام بدلو۔ یہ جملہ اس وقت پاکستان کے سیاسی نظام پر پوری طرح منطبق نظر آتا ہے۔ چہرے تو بدل رہے ہیں لیکن نظام تسلسل کے ساتھ بگاڑ کا شکار ہے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کا انتخابی مہم میں نعرہ تھا، بدلا ہے پنجاب، اب بدلیں گے پاکستان۔ لیکن اب جو 40 دن کے قریب حکومت کا ابتدائی پیریڈ سامنے آیا ہے وہ کافی خوفناک ہے۔ عوام کو ابھی تک صدر زرداری اور نواز شریف کی حکومت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، بلکہ اب تو ان کے حامی اور خیرخواہ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ حکومت بھی سابقہ حکومت کا ہی تسلسل ہے۔
اگرچہ 40 دن کی بنیاد پر حکومتوں کی کامیابی اور ناکامی کا تجزیہ پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان ابتدائی دنوں میں حکومت کا مستقبل کے تناظر میں ایک خاکہ ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ عوام حکومت سے فوری اقدامات کے خواہاں ہیں، لیکن اب حکمراں طبقہ عوام کو کئی برسوں تک انتظار کرنے کی سیاسی لوریاں دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر وفاقی وزیر بجلی خواجہ آصف، جو حزب اختلاف کے رہنما کے طور پر بڑکے مارنے کی شہرت رکھتے تھے، اب حکومت میں آنے اور وزیر بجلی بننے کے بعد ان پر یہ انکشاف ہوا کہ بجلی کا بحران 3 سے 5 برس تک حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر عوام کو نوید سنائی کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیے بغیر بجلی کا بحران حل نہیں ہو سکے گا۔ سب سے دلچسپ پہلو جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ نواز شریف جب حزب اختلاف میں تھے تو وہ اور ان کی جماعت کے اہم لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ پر شدید مزاحمت کرتے تھے، لیکن اب جب ان کو اقتدار ملا تو یہ جنرل سیلز ٹیکس نظریہ ضرورت بن کر سامنے آیا ہے۔ انتخابی مہم میں بھی مسلم لیگ نون نے کشکول توڑنے کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد ان کا انحصار بھی اس غیر ملکی کشکول پر ہے۔
موجودہ حکومت کو ایک طرف عوام کے روزمرہ کے بڑے مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف یہ حکومت ابتدائی میں دہشت گردی کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ اس حکومت کے ابتدائی دنوں میں اب تک 200 سے زیادہ لوگ مختلف طرز کی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کا شکار ہونے والوں میں عام افراد کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ پاکستان اب ایک ایسی نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں ہمیں کڑوے فیصلے کرنا یا کڑوی گولیاں کھانی ہیں، لیکن حکمراں طبقات اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس تجربے نے ایک بات یہ بھی ثابت کی ہے کہ عوام کے سامنے یہ جو فکری مغالطہ پیش کیا جاتا ہے کہ انتخابات کا تسلسل قومی مسائل کو حل کر دے گا، مکمل سچ نہیں ہے۔ ہم انتخابات کے ساتھ ساتھ قومی سیاسی نظام میں موجود بڑی خرابیوں کے خلاف ایک بڑی بغاوت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر وہ بھی صدر زرداری کے نقش قدم پر چلیں گے تو بہت جلد عوام میں ان کی سیاسی پوزیشن کمزور ہوگی اور وہ کہیں گے کہ یہ حکومت بھی صدر زرداری کی حکومت کا تسلسل ہے۔ سیکیورٹی پر نئے سوال، جاگرن، یاہو ہندی، ہندوستان۔
بہار کے بودھ گیا میں سلسلے وار دھماکوں کی شکل میں کیا گیا حملہ حیرت انگیز ہے۔ داخلی سلامتی کے لیے اس واقعے کے نتائج بہت دور تک جائیں گے۔ بودھ گیا کا مہا بودھ مندر ایک بہت ہی اہم مذہبی مقام ہے اور اس حملے کے ذریعے ایک بار پھر فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بدھ مکتب کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے لیے مہا بودھ مندر میں ہوا یہ حملہ جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا ہے۔ فی الحال اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس حملے کو کس نے انجام دیا اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت بودھ گیا کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری کی مانے تو یہ ایک دہشت گرد حملہ ہے۔ ان کے اس نتیجے کی ضرور کچھ نہ کچھ ٹھوس بنیاد ہوگی، لیکن یہ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ نکسلی حملوں کے بعد اس واقعے نے داخلی سلامتی کے لیے کچھ نئے سوال ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔
ابتدائی خبروں کے مطابق اس حملے کے پیچھے انڈین مجاہدین کا ہاتھ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے حملے بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ویسے اس بارے میں کچھ بھی یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پورا خدشہ ہے کہ اس حملے کو بنگلہ دیش میں واقع دہشت گرد تنظیموں کی مدد سے انجام دیا گیا ہوگا۔ جہاں تک بودھ گیا میں ہوئے سلسلے وار دھماکوں کا سوال ہے تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ حملہ بہت سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس واقعے کو انجام دیا ہے انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس مذہبی مقام پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں دھماکہ کر کے وہ پوری دنیا کو اپنے ارادوں سے باخبر کر سکتے ہیں۔
سیکیورٹی اور خفیہ ایجنسیاں جلد از جلد اس حملے کی تہ تک جانا چاہتی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کا حملہ بیرونی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حملے کے پیچھے ہندوستان کی مشرق کو ترجیح کی پالیسی روکنا بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہندوستان گزشتہ کئی سالوں سے مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کی پالیسی پر چل رہا ہے اور ملک کی معیشت میں اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ ملک کے اندر اور باہر کئی ایسی طاقتیں ہیں جنہیں ہندوستان کی یہ پالیسی راس نہیں آ رہی ہے۔ وہاں بودھ مندر کو نشانہ بنا کر بودھ کمیونٹی کی اکثریت والے مشرقی ایشیائی ممالک کو ایک طرح سے انتباہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسی طاقتوں کو اپنے ارادوں کی تکمیل میں کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اسلامک گریٹر مڈل ایسٹ، درپیش چیلنجز اور ان کا حل، اسلام ٹائمز۔
گریٹر مڈل ایسٹ کا تصور پہلی بار 12 دسمبر 2002 کو کولن پاول کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کا مقصد اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی میدان میں اصلاحات انجام دینے میں عرب ممالک کی مدد کرنا تھا۔ اگرچہ عرب ممالک اس منصوبے کے شدید مخالف تھے اور یورپی ممالک بھی اس منصوبے پر اپنے تحفظات لیے ہوئے تھے، لیکن 9/11 کے بعد امریکہ نے اس منصوبے پر سنجیدگی سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس منصوبے کے تناظر میں یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں خطے میں اپنے اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی جانب سے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنائی گئی روش، جس میں خطے کے مقامی باشندوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ فوجی اقدامات کا سہارا لیا جا رہا ہے، باعث بنی ہے کہ خطے میں جمہوری عمل کا آغاز معینہ مدت کے لیے تاخیر کا شکار ہو جائے۔
اسلامی مشرق وسطی کی اصطلاح پہلی بار 2006 میں حزب اللہ لبنان کے خلاف 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کی عبرتناک شکست کے بعد استعمال میں لائی گئی۔ اس اصطلاح کا استعمال درواقع اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے نیو مڈل ایسٹ کی اصطلاح کے مقابلے میں عمل میں آیا۔ اسلامی مشرق وسطی کے قیام کی صورت میں خطے پر نئی سیاسی فضا حکم فرما ہو جائے گی. ایسی صورت میں معاشرے کی تشکیل اور اس کی مدیریت اور انسانی معاشروں میں عدالت، احترام اور آزادی کے قیام کے لیے مکمل طور پر اسلام کا سہارا لیا جائے گا. اسلامک مڈل ایسٹ خطے میں موجود آمرانہ حکومتوں کو چیلنج کرنے کے علاوہ خود مختار اسلام پسند حکومتوں کے قیام کا زمینہ فراہم کرے گا اور مغربی جمہوریت کے نسخے پر بھی خط بطلان کھینچ دے گا. اسی طرح امریکہ سے نفرت اور بیزاری کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا اور تسلط پسندی اور جاہ طلبی پر مبنی اس کا حقیقی چہرہ آشکار ہو جائے گا، جس کی پوری کوشش ہے کہ خطے کو ایک فوجی بیرک میں تبدیل کر کے اس میں موجود تمام قدرتی وسائل کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے لے. اسلامی مشرق وسطی کا قیام خطے میں ایران کی طاقت میں اضافے اور اس کے عالم اسلام کے لیے ام القرآن میں تبدیل ہو جانے کا باعث بنے گا، جو عالمی استعماری نظام کے مفادات کا نقطہ مقابل تصور کیا جاتا ہے.
جدید اسلامی مشرق وسطی کی ایک اور اہم خصوصیت امریکہ کی مخالفت اور اس سے دوری ہے. اگرچہ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ایک ایسا جدید مشرق وسطی معرض وجود میں لائے جو مکمل طور پر اس کے پنجوں میں ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت جلد امریکی مداخلت کے خلاف ایک بڑا محاذ وجود میں آنے والا ہے. اس بات کا اندازہ امریکی رہنماؤں کے دوروں کے دوران برپا ہونے والے عوامی مظاہروں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اسلامک مڈل ایسٹ در حقیقت نیو گریٹر مڈل ایسٹ نامی امریکی اور مغربی منصوبے کا نقطہ مقابل ہے. دین مبین اسلام سے مقابلے کا دوسرا ہتھ کنڈا امریکہ اور اس کی حامی شیطانی قوتوں، بالخصوص برطانیہ کی جانب سے جعلی اور انحرافی فرقوں کی ایجاد ہے، جن کی واضح مثالیں برطانوی جاسوسی اداروں کی جانب سے ایران میں بہائیت اور عرب دنیا میں وہابیت جیسے فرقوں کی تشکیل ہے.
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے اردو ٹی وی @ آئی آر آئی بی